السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہمارے بھی سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغان طالبان نے افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ کرتے ہوئے افغان تنازع کے حل کے بعد ملک میں سب کی شرکت سے ایک اسلامی نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے. طالبان نے یہ مطالبہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے منگل کے روز ٹیلی فون پر افغانستان کے صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے. اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کے تحریری فیصلے میں حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی ہے. اور قومی احتساب بیورو نے صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو مبینہ آف شور کمپنی اور آمدن سے زائد اثاثے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. اور منگل کے روز اسلام آباد میں سینکڑوں پاکستانی اور کشمیری مظاہرین نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا سالانہ دن منانے کے لیے ریلی نکالی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی تفریق اور پارٹی سوچ سے بالاتر ہو کر اتحاد اور تعاون کی بنیاد پر ملکی مفاد میں قانون سازی کی جائے اور ملک کی ترقی کو مزید تیز کیا جائے. منگل کی رات اسٹیٹ آف دی یونین کے براہ راست خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغان طالبان نے افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ کرتے ہوئے افغان تنازع کے حل کے بعد ملک میں سب کی شرکت سے ایک اسلامی نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے. طالبان نے یہ مطالبہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کیا ہے. طالبان کی طرف سے نئے آئین کا مطالبہ طالبان اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان تنازع کے حل کے لیے ہونے والے مذاکرات کے ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے. اگرچہ دوحا اور ماسکو میں ہونے والی بات چیت ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ الگ ہیں, تاہم ان دونوں طرح کی بات چیت میں افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا ہے. اسی اثنا میں امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے منگل کے روز ٹیلی فون پر افغانستان کے صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے. ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے بتایا کہ ٹیلی فون کال کے دوران پومپیو نے افغانستان میں دیرپا امن کے حصول کے امریکی عزم کا اعادہ کیا. اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ مائیک پومپیو نے سب کی شراکت سے امن عمل میں سہولت کاری کے حوالے سے امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد کے کردار کی نشاندہی کی ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کے تحریری فیصلے میں حکومت, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی ہے, جبکہ حلف کی خلاف ورزی کرنے والے فوجی افسران کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا ہے. سپریم کورٹ نے نومبر سن 2017 میں مذہبی جماعت تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے پر از خود نوٹس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. تحریری فیصلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نفرت, انتہا پسندی, دہشت گردی پھیلانے والوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ان دونوں خبروں کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی. قومی احتساب بیورو نے صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو مبینہ آف شور کمپنی اور آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. نائب نے لاہور میں مبینہ آف شور کمپنی اسکینڈل اور مبینہ آمدن سے زائد اثاثوں کی تفتیش کے لیے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو بدھ کو طلب کیا تھا. اطلاعات کے مطابق دو گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد نیب نے انہیں کہا کہ آپ اپنی گاڑی اور عملہ گھر واپس بھجوا دیں, جس کے بعد نیب کے دفتر سے عبدالعلیم خان کا عملہ اکیلے واپس روانہ ہو گیا. منگل کے روز اسلام آباد میں سینکڑوں پاکستانی اور کشمیری مظاہرین نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا سالانہ دن منانے کے لیے ریلی نکالی. قدامت پسند سیاسی جماعت اسلامی کے سینکڑوں حامی اس موقع پر کراچی میں جمع ہوئے. 5 فروری کو پاکستانی اور کشمیری دنیا بھر میں یوم کشمیر مناتے ہیں اور ان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر سید عبداللہ گیلانی نے اس موقع پر کہا،
دی ڈیمانڈ آف کشمیری پیپل از دیٹ دے شڈ بی گیون دیئر رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمینیشن۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں ان کا حق حق خود ارادیت دیا جائے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کہا گیا ہے، تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ بھارت اور پاکستان دونوں کشمیر کے ایک ایک حصے کا انتظام چلا رہے ہیں اور دونوں ہی مکمل کشمیر پر دعویٰ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی تفریق اور پارٹی سوچ سے بالاتر ہو کر اتحاد اور تعاون کی بنیاد پر ملکی مفاد میں قانون سازی کی جائے اور ملک کی ترقی کو مزید تیز تر کیا جائے۔ منگل کی رات اسٹیٹ آف دی یونین کے براہ راست خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک کو ایک بحرانی صورتحال درپیش ہے، جس سے نبردازما ہونے کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو ضابطوں کے خلاف اور غیر قانونی امیگریشن سے نجات دلائی جائے اور اس کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ صدر نے ڈیموکریٹ پارٹی سے اپیل کی کہ وہ اس ضمن میں ان کی انتظامیہ کی مدد کرے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ فروری کے 27 اور 28 کو وہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ویتنام میں ملاقات کریں گے۔ صدر نے کہا کہ پچھلے 15 ماہ کے دوران شمالی کوریا نے کوئی میزائل تجربہ نہیں کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے کم جونگ ان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، جس کا امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں امریکہ کا صدر منتخب نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہم اس وقت شمالی کوریا کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہوتے اور لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے ہوتے۔ ابھی بہت سا کام کیا جانا ہے، لیکن کم جونگ ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ ملاقات کہاں منعقد ہوگی، لیکن قیاس آرائی ہے کہ یہ ویتنام کے ساحلی شہر دانانگ یا دارالحکومت ہینوئی میں ہوگی۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس پر ڈیموکریٹک رد عمل میں اسٹیسی ایبرامز نے ملک کو مضبوط کرنے کے ایک طریقے کے طور پر سماجی اور اقتصادی انصاف سے اثر نو وابستگی پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا،
But we need him to tell the truth and to respect his duties.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں سچ بولنا چاہیے اور اپنے فرائض کا احترام کرنا چاہیے اور اس غیر معمولی تنوع کا احترام کرنا چاہیے جو امریکہ کی تعریف متعین کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ترقی ہمیشہ امریکی تجربے کی بنیادی رجحان ہمارے لوگوں کی جانب سے درست افعال کی انجام دہی پر منحصر رہی ہے۔ اس کی بھی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور مقدونیہ کے ملک نے نیٹو میں شمولیت کے لیے ایک اہم دستاویزات پر دستخط کیے ہیں اور یہ عمل متوقع طور پر آئندہ سال تک مکمل ہو سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ اور مقدونیہ کے وزیر اعظم نکولا دیمتروف نے بدھ کے روز برسلز میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت کی۔ اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ میسیڈونیا کے نیٹو کا 30واں رکن بن جانے سے علاقے میں مزید استحکام اور سلامتی آئے گی۔ نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں لگنے والی جنگل کی آگ ہزاروں ہیکٹر تک پھیل گئی ہے اور عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ بہت سی املاک تباہ ہو گئی ہیں اور تقریباً 100 گھروں کو خالی کرانا پڑا ہے۔ یہ آگ جو منگل کے روز نیلسن کی پیجن وادی میں شروع ہوئی تھی، رات بھر میں 1800 ہیکٹر تک پھیل گئی ہے۔ بہت سے رہائشیوں کو عارضی پناہ گاہوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے اور بہت سی خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی آپ کے لیے اس میں پیش کی جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا اسخود کے نوٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، خفیہ ایجنسیوں اور پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ عدالت نے حکومت پاکستان کو وزارت دفاع اور تینوں مسلح افواج کے متعلقہ سربراہان کے ذریعے ہدایت کی ہے کہ وہ حلف کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا آغاز کریں۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ قانون شکنی پر سزا نہیں ہوگی تو قانون شکنوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ تحریک لبیک پاکستان نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا۔ دھرنے کے دوران ہر روز ملک کو 88 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا، جبکہ 16,39,52,000 کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس دوران ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام رہی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا اور احتجاج آئینی حق ہے، لیکن احتجاج کے حق سے دوسروں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ سڑکیں بلاک کرنے والے مظاہرین کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ہر سیاسی جماعت فنڈنگ کے ذرائع بتانے کی پابند ہے۔ الیکشن کمیشن قانون کی خلاف ورزی کرنے والی سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کرے، جبکہ پرتشدد مواد دکھانے پر میڈیا کے خلاف پیمرا قوانین کے تحت کارروائی ہو۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف، شیخ رشید، اعجاز الحق اور پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے اس دھرنے کی حمایت کی۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ سانحہ 12 مئی کے ذمہ دار حکومتی عہدیداروں کو سزا نہ ملنے سے غلط روایت پڑی۔ سانحہ پر ریاست کی ناکامی نے دیگر لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے تشدد کی راہ دکھائی۔ وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف نفرت انگیزی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، جس کی سزا عمر قید ہے۔ فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ آئین کے مطابق پاک فوج کسی سیاسی جماعت یا شخصیت کی حمایت نہیں کر سکتی۔ وزارت دفاع اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان حلف کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں، جبکہ حساس اداروں کی حدود طے کرنے کے لیے قانون سازی کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاک فوج کے سابق افسر اور وکیل کرنل انعام الرحیم کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے فوج کی سیاست میں مداخلت واضح ہو گئی۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ادارے اپنی حدود کے اندر رہیں، اور یہ جو افواج پاکستان یا مختلف ملک کی دیگر ایجنسیاں جو ہیں، جو ملکی معاملات کے اندر وہ مداخلت کرتی ہیں، اس مداخلت کو روکا جائے، وگرنہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ فوج ایک مقدس ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے، اور تمام قوم جو ہے اس سے محبت کرتی ہے، اور اس محبت کا اور تکریم کا یہ تقاضا ہے کہ فوج آئین کے اندر اپنی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور آئین کے اندر جو ذمہ داری ان کے حوالے نہیں کی گئی اس کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اصغر خان کے اس فیصلے کے بعد آئی ایس آئی اور مسلح افواج کی مداخلت بند ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود باوردی افسروں نے دھرنا مظاہرین میں پیسے تقسیم کیے۔ آئی ایس پی آر نے بھی سیاسی معاملات پر تبصرہ نگاری کی۔ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ مسلح افواج کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کرتی ہیں۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی حکومت پاکستان، سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ، آئی ایس آئی، انٹیلیجنس بیورو اور فوج کے سربراہ کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
طالبان نے روس میں ہونے والے امن مذاکرات کے دوران افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ کرتے ہوئے افغان تنازع کے حل کے بعد ملک میں سب کی شرکت سے ایک اسلامی نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ قطر میں امریکہ اور طالبان نمائندوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد کئی اہم امور پر پیش رفت کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
افغان طالبان نے افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ کرتے ہوئے افغان تنازع کے حل کے بعد ملک میں سب کی شرکت سے ایک اسلامی نظام قائم کرنے کا عزم کیا ہے۔ طالبان نے یہ مطالبہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کیا ہے۔ یہ مطالبہ طالبان اور امریکی نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان تنازع کے حل کے لیے ہونے والے مذاکرات کے ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اگرچہ دوحا اور ماسکو میں ہونے والی بات چیت ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں، تاہم ان دونوں طرح کی بات چیت میں افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان وفد کے سربراہ شیر محمد عباس ٹینکزئی نے ماسکو میں اجلاس کے دوران کہا ہے کہ افغانستان کا موجودہ آئین متنازع ہے اور وہ ایک اسلامی آئین کے متمنی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے۔ افغان امور کے ماہر امتیاز گل نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
گزشتہ کئی برسوں سے ان کا مسلسل یہ کہنا تھا کہ یہ آئین انہیں قبول نہیں ہے اور اس میں کئی ترامیم کرنی پڑیں گی، اور حالیہ دنوں میں بھی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ جو بھی کمپرومائز ہو، جو بھی شکل بنے گی کسی معاہدے کی، اور اس کے بعد پہلا قدم اس آئین میں ترمیم ہوگی تمام سٹیک ہولڈرز مل کے، اور اس پہ غور و خوض کریں گے تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے.
تاہم تجزیہ کار امتیاز گل کا کہنا ہے کہ افغانستان کے موجودہ آئین میں کسی قسم کی ترمیم تمام افغانوں کے اتفاق رائے ہی سے ممکن ہے.
میرا خیال ہے کہ طالبان کو اس حوالے سے اپنے موقف میں کافی لچک پیدا کرنی پڑے گی, اور انہوں نے پہلے بھی اشارہ بہرحال دیا ہے کہ وہ اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرنا چاہتے افغانستان میں, بلکہ پاور شیئرنگ پہ یا شراکت اقتدار پہ یقین رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بالآخر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ یہ اپنی باتیں منوائیں گے, کچھ دوسرے افغان دھڑے یا جماعتیں ہیں وہ اپنی باتیں منوائیں گی. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ایک درمیانی رستہ نکلے گا آئین کے حوالے سے.
دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی کا یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے طالبان کو کابل حکومت سے بات چیت کرنا ہوگی اور وہ کسی عارضی امن معاہدے کو قبول نہیں کریں گے. تاہم طالبان کابل حکومت سے براہ راست بات چیت پر تاحال آمادہ نہیں. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے منگل کی رات اسٹیٹ آف یونین خطاب کے دوران افغانستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتظامیہ طالبان سمیت کئی دیگر افغان گروپوں سے تعمیری بات چیت کر رہی ہے. صدر ٹرمپ کے بقول ان مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں ہی امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے اپنی توجہ انسداتی دہشت گردی پر مرکوز کر سکے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے کیا کوئی سمجھوتا طے ہوگا یا نہیں, تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہ ضرور جانتے ہیں افغانستان میں دو دہائیوں کی جنگ کے بعد امن کے لیے کوشش کرنے کا وقت آ گیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر ٹرمپ نے منگل کی رات اپنی مدت صدارت کے دوسرے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنا ایجنڈا پیش کیا جس میں کانگریس میں دونوں جماعتوں کے درمیان تعاون کی کوششیں اور اتحاد شامل ہیں. تاہم انہوں نے اپنے خلاف جاری تحقیقات کو یکطرفہ اور فضول قرار دیا اور جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کی منظوری پر اصرار کیا. اس بارے میں وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ویڈاکو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی.
صدر ٹرمپ نے روایت کے برخلاف ڈیموکریٹک سپیکر نینسی پلوسی کی طرف سے انہیں متعارف کرائے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی تقریر شروع کر دی. حالیہ ہفتوں میں نینسی پلوسی کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے ان کے ساتھ شدید اختلاف جاری رہا ہے. صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا,
وی مسٹ ریجیکٹ دی پالیٹکس آف ریونج ریزسٹنس اینڈ ریٹریبیوشن.
ہمیں ہر صورت انتقام, مزاحمت اور بدلے کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا. صدر ٹرمپ نے روایت کے مطابق اپنی کامیابیوں کی طویل فہرست پیش کی. ان کا کہنا تھا,
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امریکہ کا مقابلہ کر سکے. تاہم امیگریشن کا مسئلہ پیش پیش رہا. صدر ٹرمپ کا اس بارے میں ڈیموکریٹک پارٹی سے اختلاف جاری ہے جو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے سلسلے میں 5.7 ارب ڈالر کی فنڈنگ کی منظوری سے بدستور انکار کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا,
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built.
اس کمرے میں موجود ہر شخص نے ماضی میں دیوار کی تعمیر کے حق میں ووٹ دیا تھا, تاہم حقیقی دیوار کبھی تعمیر نہ ہو سکی. میں اسے تعمیر کراؤں گا. دیوار سے متعلق اختلاف کے باعث 35 روز تک شٹ ڈاؤن یعنی حکومت کی بندش جاری رہی, اور اگر 15 فروری تک اس بارے میں سمجھوتا نہ ہو سکا تو دوبارہ شٹ ڈاؤن کا خطرہ موجود ہوگا. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ٹاڈ بیلٹ کہتے ہیں,
He didn't give the Democrats anything that they wanted to hear. He didn't make any offerings. He didn't propose any compromises. I don't think he moved anyone any closer.
انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی ڈیموکریٹک ارکان خواہش رکھتے تھے. انہوں نے انہیں کوئی پیشکش نہیں کی اور کسی سمجھوتے کا اشارہ نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس مسئلے کے حل کی سمت میں کوئی قدم اٹھایا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی خواتین ارکان نے خواتین کے لیے ووٹ دینے کی آزادی کی تحریک کو یاد کرتے ہوئے سفید لباس زیب تن کیا. ان میں سے بیشتر ارکان نے صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران اس وقت بھی تالیاں نہیں بجائیں جب وہ اختلافات ختم کرنے کا اشارہ دے رہے تھے. انہوں نے ذکر کیا کہ خواتین کے لیے حق رائے دہی کی تحریک کے قریب قریب 100 برس بعد آج کانگریس میں خواتین کی ریکارڈ تعداد موجود ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کی حمایت کا اظہار کیا اور ایسی باتوں کا ذکر کیا جنہیں وہ اپنی کامیابیاں گردانتے ہیں۔ ان میں چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ، روس کے ساتھ جوہری معاہدے کو منسوخ کرنا، شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی کم کرنا اور ایران پر دباؤ جاری رکھنا شامل ہیں۔ ٹرمپ نے اتحاد پر مبنی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے، بچے کی پیدائش کے لیے خاندان کو تنخواہ کے ساتھ رخصت دینے، ہیلتھ کیئر کے اخراجات کو کم کرنے، ایڈز کی بیماری کا باعث بننے والے ایچ آئی وی کے خاتمے اور بچپن میں ہونے والے کینسر کا خاص طور پر ذکر کیا۔ تاہم انہوں نے ابارشن جیسے اپنے سیاسی موقف کے ساتھ مطابقت رکھنے والے معاملات پر بھی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2016 میں اپنی صدارتی مہم کے دوران مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات پر بھی شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا،
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation.
اگر ہمیں امن اور قانون سازی چاہیے تو جنگ اور تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ جارجیا کے گورنر کا انتخاب بہت کم فرق سے ہار جانے والی ڈیموکریٹک امیدوار سٹیسی ابرامز نے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدر ٹرمپ کے خطاب پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted is a power grab.
ان کا کہنا تھا، ہمیں ہر صورت بدخوئی کو مسترد کرنا چاہیے جس میں کہا جاتا ہے کہ کاسٹ ہونے والے ہر ووٹ کا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ابرامز نے شادی شدہ جوڑوں میں برابری، ہیلتھ کیئر اور نسل پرستی کی مخالفت سمیت اپنی پارٹی کا ایجنڈا پیش کیا۔ سیاسی تجزیہ کار شیری بیبچ کہتے ہیں،
I think it sent a message that this is the Democratic Party of today, a woman of color.
میرے خیال میں پیغام پہنچ گیا ہے کہ یہ آج کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یعنی کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والی عورت جو کسی سیاسی طبقے کا حصہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایک مہمان جوڈا سمیٹ اپنی 81ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اسٹیٹ آف دا یونین میں ایک نئی روایت قائم کرتے ہوئے بہت سے ارکان نے گانا گا کر انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس پر ڈیموکریٹک رد عمل میں سٹیسی ابرامز نے ملک کو مضبوط کرنے کے ایک طریقے کے طور پر سماجی اور اقتصادی انصاف سے اثر نو وابستگی پر زور دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سٹیسی ابرامز نے جو نومبر میں جنوبی ریاست جارجیا کے گورنر کا انتخاب بہت کم ووٹوں سے ہار گئی تھیں، کہا کہ اگرچہ وہ ملک کے مسائل پر صدر کے رویے پر بہت مایوس ہیں، تاہم وہ صدر کی ناکامی نہیں چاہتی۔ ان کے الفاظ،
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America.
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انہیں سچ بولنا چاہیے اور اپنے فرائض کا احترام کرنا چاہیے اور اس غیر معمولی تنوع کا احترام کرنا چاہیے جو امریکہ کی تعریف متعین کرتا ہے۔ ہماری ترقی ہمیشہ امریکی تجربے کے بنیادی رجحان، ہمارے لوگوں کی جانب سے درست افعال کی انجام دہی پر منحصر رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے سٹیسی ابرامز کے۔ انہوں نے صدر پر حکومت کی ریکارڈ طویل جزوی بندش پر تنقید کی جو جنوری کے آخر میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے ساتھ اس سمجھوتے پر ختم ہوئے کہ وہ سرحدی سیکیورٹی کے اقدامات پر کوئی معاہدہ طے کرنے کے لیے کئی ہفتوں تک کام کریں گے۔ اس بندش کے نتیجے میں 800,000 وفاقی ملازمین کو ایک ماہ تک اپنی تنخواہوں کے چیکس نہیں ملے تھے، جس دوران سرحدی دیوار کی تعمیر کی صدر کی خواہش پر تنازع بغیر کسی حل کے طوالت اختیار کرتا رہا۔ سٹیسی ابرامز کا کہنا تھا،
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace. The shutdown was a stunt.
سیاسی کھیل کے لیے ہمارے وفاقی ملازمین کی بسر اوقات کو یرغمال بنانا باعث شرم ہے۔ شٹ ڈاؤن امریکی صدر کی جانب سے وضع کیا گیا ایک حربہ تھا جو ہر اعتبار سے غیر موزوں تھا، اور اس نے ہمارے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے اقدار کو بھی نظر انداز کر دیا۔ مز اسٹیسی نے اپنے خطاب کا کچھ حصہ ووٹنگ کے حقوق پر بھی مرکوز کیا جو گورنر کے لیے ان کی مہم کا ایک کلیدی عنصر تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں امریکی قیادت کی بنیاد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مبنی ہے، جہاں ووٹرز اپنے رہنماؤں کا انتخاب کرتے ہیں، نہ کہ سیاستدان اپنے ووٹرز چنتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس نے متعدد انتخابی اصلاحات تجویز کی تھیں، جن میں انتخابات کے دن کو ایک قومی تعطیل قرار دینا شامل تھا تاکہ مزید لوگ پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچ سکیں۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے اس پیکیج کو قطعی طور پر مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان اقدامات سے ڈیموکریٹس کو فائدہ ہوگا اور انہوں نے اسے اقتدار کی ایک گرفت تک قرار دیا۔ سٹیسی ایبرمز نے کہا کہ ہماری جمہوریت کے لیے اگلی لڑائی ووٹنگ کے حقوق پر ہے، اور انہوں نے امریکیوں پر زور دیا کہ وہ اس قنوتی سوچ کو مسترد کر دیں جس کے مطابق ہر جائز ووٹ کو ڈالے جانے اور گننے کی اجازت دینا اقتدار کی ایک گرفت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں تجزیہ کاروں کے مطابق اپنے نظریات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، البتہ اپنے لب و لہجے میں نرمی کے ذریعے اپنے مخالف ڈیموکریٹس کو ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ سماجی انصاف اور جنگوں کے خاتمے کی بات زیادہ تر عوام کے لیے جماعتی وابستگیوں سے ہٹ کر متاثر کن تھی۔ اسد حسن کی ایک رپورٹ۔
پروفیسر عظمت رسول فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا سیاسی ایجنڈا نہیں بدلا، البتہ لب و لہجہ ضرور تبدیل کیا ہے۔
پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے الیکٹوریٹ کو، اپنی بیس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ ان کی بہت ساری اور اسٹیٹمنٹس یا ان کا جو موجودہ حالات کے اندر ان کا تھوڑا سا ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی ہے کہ مشکلات کا ان کو اندازہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور میرے خیال میں یہی سب سے بڑی ایک مسئلے کی وجہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انہیں یہ دیکھنا ہوگا، میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اپنے آپ کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں گے۔
مسعود عبدالی امریکہ میں مقیم کالم نگار اور بلاگر ہیں، سیاسی اور سماجی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے حامی حلقوں اور ٹیکس دہندگان کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔
میرے خیال لب و لہجے بہت زیادہ بدلاؤ نہیں تھا، وہ یہ ان کا خاص انداز ہے۔ ایک اہم بات جو نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اب تک ٹرمپ صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ بہت ساری چیزوں کا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کی بہرحال مقابل تعریف بات ان کی وہ یہ کہ وہ ان کو امریکی ٹیکس دہندگان کی دولت کا بڑا احساس ہے، ان کا بڑا خیال ہے کہ امریکی عوام کی دولت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔
صدر کے خطاب سے قبل وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ملک میں موجود سیاسی تفریق کے خاتمے کا سبب بنے گا۔
وی مسٹ ریجیکٹ دا پالیٹکس آف ریونج، ریزسٹنس اینڈ ریٹریبیوشن۔
دو بڑے اخبارات واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے اپنی شہ سرخیوں میں لکھا ہے کہ نفاق کے ذریعے اتحاد کی کوشش کی گئی ہے۔ پروفیسر عظمت رسول کہتے ہیں کہ 2020 کے انتخابات صدر کے ذہن میں تھے، اور ان کی نظر نہ صرف اعتدال پسند اور قدامت پسند تقسیم پر تھی بلکہ وہ دیہی اور شہری تقسیم پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔
یہ نہ صرف یہ ہے کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ڈیوائیڈ ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے کہ یو ایس رورل اور اربن ڈیوائیڈ بھی ہے، کہ وہ کوشش کریں گے کہ صورتحال کو ذرا تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا جائے اور یونٹی کی بات زیادہ کی جائے، پولرائزیشن کو کم کیا جائے۔
امیگریشن کا معاملہ ہو یا میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر، صدر ٹرمپ کے اس خطاب میں ڈیموکریٹس کے لیے کیا ترغیب تھی؟ اس بارے میں عظمت رسول کہتے ہیں،
ایک پریشان کن صورتحال ہے، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیس ان سارے معاملات کے اوپر، جن معاملات کو وہ بڑے پیشن کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کی بیس ان کو سپورٹ کرتی ہے۔
مسعود عبدالی کی رائے۔
دیکھیے، ڈیموکریٹس کے لیے تو بہرحال یہ ان کی کامیابی تھی کہ پہلی بار گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار جو ہے وہ صدر ٹرمپ کا رویہ جو ہے مفاہمانہ نوعیت کا تھا، وہ ان سے مل کے بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کئی بار یہ پیشکش بھی کی وہ کریں گے۔
مسعود عبدالی یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل جسٹس اور جنگوں کے خاتمے کی باتیں سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر زیادہ تر امریکی شہریوں کے لیے متاثر کن تھیں۔
دیکھیں، انہوں نے دونوں طبقوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بات انہوں نے کوشش کی کہ وہ کانگریس کو اپنے ساتھ ملائیں، اس لیے کہ بہرحال اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ کام، اسی لیے انہوں نے ایمرجنسی کا ذکر نہیں کیا، اور یہ ورنہ لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید وہ کل کہیں گے کہ اگر ہم مجھے فنڈ نہیں دیے کانگریس نے تو میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے فنڈ لے لوں گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
کیا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے بعد ایک اور حکومتی جزوی بندش کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ پروفیسر عظمت رسول کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ڈیموکریٹس تو اپوزیشن میں ہیں اور وہ صورتحال کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر تو پروڈنس، جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں، اگر تو ایک پروڈنٹ بیہیویئر کا مظاہرہ کیا، جس کی توقع ذرا کم ہے لیکن پھر بھی آپٹیمزم رکھنا چاہیے، تو میرے خیال میں شاید وہ صورتحال کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کے امکانات کافی کم ہیں، اور ایک شٹ ڈاؤن
اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے دوران اختلافات کے باوجود صدر ٹرمپ کے مخالفین نے کئی بار کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائیں. مسعود عبدالی کے نزدیک یہ عنصر ترقی پذیر جمہوریتوں کے لیے قابل تقلید ہے.
جو واقعتاً حسن ہے امریکی ڈیموکریسی کا کہ یہ لوگ فراخ دل ہیں اپنے مخالف کی باتوں کو کی تعریف کرنے کا, یعنی یہ تعریف کے معاملے میں تنگ دل نہیں ہے, تنگ نظر نہیں ہے اور ہر وقت جماعتی تعصب کے بنیاد پر بات نہیں کرتے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ دیوار کی تعمیر کے معاملے پر جو خلیج ہے اس کو کم کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کوششیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاملے کو آئندہ انتخابی مہم تک اٹھا رکھیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں سر شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. قومی احتساب بیورو نے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو گرفتار کر لیا ہے. نیب حکام کے مطابق عبدالعلیم خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق چھان بین کی جا رہی ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
قومی احتساب بیورو نے صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو گرفتار کر لیا ہے. نیب نے علیم خان کو مبینہ آف شور کمپنی اور مبینہ آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا ہے. پنجاب کے سینئر وزیر کو نیب لاہور کے دفتر نے مبینہ آف شور کمپنی سکینڈل اور مبینہ آمدن سے زائد اثاثوں کی تفتیش کے لیے بدھ کے روز طلب کیا تھا. اطلاعات کے مطابق 2 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد نیب حکام نے انہیں کہا کہ آپ اپنی گاڑی اور عملہ گھر واپس بھجوا دیں, جس کے بعد نیب کے دفتر سے علیم خان کا عملہ اکیلے واپس روانہ ہو گیا. ترجمان نیب لاہور محمد زیشان نے سینئر وزیر پنجاب کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا کہ علیم خان کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق عبدالعلیم خان کو جمعرات کے روز ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. عبدالعلیم خان کی گرفتاری پر وزیر اطلاعات پنجاب فیض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نیب کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیض الحسن چوہان نے کہا کہ نیب نے علیم خان کو ابھی صرف اپنی تحویل میں لیا ہے, کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا. وزیر اطلاعات پنجاب نے صوبائی وزیر کو نیب کی جانب سے حراست میں لیے جانے پر عبدالعلیم خان کے استعفے کی تصدیق نہیں کی.
ابھی جسٹ ان کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے, فردر انویسٹیگیشن کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے. ابھی تو گرفتاری کے حوالے سے بھی چیز کلیئر نہیں ہے, لیکن نیب کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سیاستدان کے جو حکومتی عہدے پہ فائز ہو, کسی بھی گروہ پہ, کسی بھی سرکاری ادارے کے ملازم کو, وہ کسی بھی الزام کے اندر, اسپیشلی فائنینشیل مس مینجمنٹ کے الزام کے اندر, وہ گرفتار بھی کر سکتی ہے اور اس کو تحویل میں بھی لے سکتی ہے. اسی سلسلے میں علیم خان صاحب کے خلاف جو ایک کیس چل رہا تھا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ اگر نیب اپوزیشن اور حکومتی افراد کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرتی ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا جس کی لوگ بھی تعریف کریں گے.
نیب نے ان کو گرفتار کیا کیس میں, علیم خان صاحب کے اوپر چارجز تھے, جماعت کے باقی لوگوں پہ, بہت سارے لوگوں پہ چارجز ہیں. ایک کیس سے کنکلوژن نہیں نکالے جاتے اور آنے والے دنوں پہ دیکھا جائے گا. اور اگر نیب سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرتی ہے تو یقیناً نیب سے جو توقعات کی جاتی ہے یا جا رہی ہے یا جانی چاہیے, تو وہ لوگوں کی خواہشات پوری ہوگی اور اس کو اپریشیٹ کریں گے, ہم بھی اپریشیٹ کریں گے.
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ انہیں نیب کے طریقہ کار پر اعتراض ہے, وہ سب کے خلاف بلا تفریق کاروائی نہیں کرتا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نیب کی جانب سے صرف ایک علیم خان کی گرفتاری اپوزیشن سیاسی رہنماؤں کو مطمئن نہیں کر سکتی.
جو بابر اوان کا کیس ہے وہ بڑا سیریس کیس ہے اور اس کے خلاف ریفرنس جب دائر کیا گیا تو اس کو گرفتاری بھی کیا گیا.
نیب عبدالعلیم خان کے خلاف بیرون ملک جائیداد, آمدن سے زائد اثاثوں اور آف شور کمپنی کے حوالے سے تفتیش کر رہا ہے. عبدالعلیم خان, جن کے پاس وزیر بلدیات کا محکمہ بھی ہے, بدھ کے روز نیب کے سامنے چوتھی مرتبہ پیش ہوئے. وہ آخری مرتبہ گزشتہ سال 8 اگست کو نیب کے سامنے پیش ہوئے تھے, جس میں نیب نے انہیں ایک سوال نامہ دیا تھا اور رواں سال 6 فروری کو طلب کیا تھا. عبدالعلیم خان کی گرفتاری کے بعد وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان مزدار نے اپنی کابینہ کے ارکان کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے, جس میں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
کراچی میں پیش آنے والے دلخراش واقعے میں ایک تعلیم یافتہ ماں نے اپنی 2.5 سالہ بیٹی کو گھریلو ناچاقی سے تنگ آ کر مار ڈالا. اس واقعے نے لوگوں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. کیا کوئی ماں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد ثاقب اپنی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں پیر کے روز ایک ماں نے اپنی 2.5 سالہ بچی کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر ڈالا۔ خاتون نے خود بھی خودکشی کی کوشش کی لیکن شہریوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے بچا لیا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کی جانب سے اپنی ہی اولاد کو یوں قتل کرنے کے واقعے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ہر جگہ اس دل خراش واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق شکیلہ راشد نے اپنی 2 سالہ بچی انم راشد کو گھریلو ناچاکیوں سے تنگ آ کر سمندر میں ڈبویا۔ پولیس کو اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کراتے ہوئے ملزمہ نے بتایا کہ 2011 میں اس کی شادی ہوئی اور 4 سال بعد اس کے ہاں بیٹی ہوئی، جس کے بعد سے اس کے شوہر محمد راشد نے اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا ہوا تھا۔ شوہر نے بیوی اور بچی کو گھر سے نکال دیا۔ دوسری جانب شکیلہ کے والدین نے بھی انہیں پناہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایس ایچ او ساحل تھانہ مس غزالہ نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملزمہ نے یہ قدم شدید ذہنی دباؤ میں اٹھایا ہے۔ پولیس نے ملزمہ کے خلاف کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمہ کے شوہر اور سسرالیوں کو بھی کیس میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔
یہ پانی میں آگے تک چلی گئی، ہمارے پاس دو دریا میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کے پانی میں آگے تک جا کے اس میں پانی میں گہرے پانی میں بچی کو نیچے ڈبو دی۔ تو میں وہاں گئی، وہاں جا کے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا بچہ جو ہے وہ مار دیا ہے اور میں خود بھی جانا چاہتی ہوں۔ یہ کافی آگے تک پانی میں چلی گئی تھی جہاں سر تک پانی تھا، حالانکہ پانی کا فلو اتنا زیادہ نہیں تھا۔
اس المناک واقعے پر بات کرتے ہوئے فلاحی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کے سیکرٹری انور کاظمی نے کہا کہ معاشرے میں پائے جانے والے مسائل ایسے المناک سانحات کو جنم دے رہے ہیں اور یہ واقعات اب تسلسل سے رونما ہو رہے ہیں۔ خواتین کو ان کے حقوق نہ دینا اور پھر معاشی اور معاشرتی مسائل اور اس سے بھی بڑھ کر ذہنی پسماندگی کمزور لوگوں کو ایسے انتہائی قدم لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
یہ واقعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بہت سارے جو فیکٹر چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک خاتون کو کہتی ہے نا کہ میرا شوہر مارتا تھا، اب تنگ آ کے اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، حالانکہ وہ ہمیں دے دیتی، ہم پالتے پوچھتے بالکل حوالے کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ہے کہ نہیں میں خود بھی مر جاؤں اور بچی کو بھی مار دوں۔ وہ خود شاید خودکشی نہیں کر پائی لیکن بچی کو مار دیا۔ شوہر کا تانا ہو گیا کہ تم نے لڑکی پیدا کی، لڑکا نہیں کیا۔ یہ وہ
ایدی فاؤنڈیشن کے سیکرٹری کے مطابق غربت اور دیگر وجوہات کی بنا پر فلاحی ادارے کو حوالے کیے جانے والے بچوں میں سے 95% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے میں اب بھی لڑکیوں کے بارے میں انتہائی پست سوچ رکھی جاتی ہے۔ دوسری جانب ماہر نفسیات اور لیاری جنرل اسپتال میں تعینات ڈاکٹر حفیظ احمد کے مطابق اس طرح کے واقعات کے سماجی اور نفسیاتی پہلو ہیں۔ یہ واقعات ڈپریشن، شیزوفرینیا اور انفرادی مسائل کے باعث بھی رونما ہو سکتے ہیں، لیکن ان واقعات میں سماجی پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر حفیظ کا کہنا ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناانصافی، بے چینی، بھوک، افلاس اور سب سے بڑھ کر سماجی ناہمواریاں ایسے المناک واقعات کو جنم دیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو معاشرے میں ان کے جائز حقوق نہ دینے، تعلیم کی کمی اور پسماندہ سوچ ایسے المیوں کو جنم دیتی رہے گی جو معاشرے پر ایک داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان واقعات کے تدارک تعلیم کا فروغ، معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی کو کم کرنا اور خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے سے نکالا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ہم آج کے بلٹن میں صدر ٹرمپ کے گزشتہ روز اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں۔ افغانستان میں برسوں پرانی جنگ کے بعد اب امن کو ایک موقع دینے کا وقت آ گیا ہے اور طالبان بھی یہی چاہتے ہیں، یہ بھی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی ارکان کانگریس صدر ٹرمپ سے متفق نہیں ہیں۔ امریکہ افغانستان سے مکمل انخلاء نہیں کرے گا اور کچھ موجودگی برقرار رکھے گا۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے اس پر یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
صدر ٹرمپ نے کانگریس سے سالانہ خطاب میں کہا کہ ان کی انتظامیہ متعدد افغان دھڑوں سے بات کر رہی ہے جن میں طالبان بھی شامل ہیں۔ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو امریکہ افغانستان میں اپنی افواج میں کمی کر کے دہشت گردی کے خلاف توجہ دے سکے گا۔ سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کسی معاہدے کے بغیر افغانستان سے نکلا تو خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔
لیکن ہمارا پاکستان کا فائدہ صرف اس میں ہے کہ امن ہو اور وائلنس کم ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سٹیبل ڈیوریبل پیس آئے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا اور صرف امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہوا کہ ہماری فوجیں آ جائیں اور صرف یہ ہمیں گارنٹی مل جائے کہ وہاں سے ہمیں دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. دیٹ از دیئر آبجیکٹو. ریجن اٹسیلف ول پریفر مور ڈیوریبل پیس تاکہ یہ وائلنس نہ ہو.
سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار عامر رانا نے کہا کہ طالبان پر امید ہیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوج نکالنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن کانگریس میں اس کے خلاف قرارداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا.
ابھی تک کے انڈیکیشن تو یہی ہے، اور طالبان کا جو کل ماسکو میں جو بات سامنے آئی ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ واقعی کوئی افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے سنجیدہ ہیں فوجوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے. تو ابھی دیکھیے، لیکن اس کے بعد جو اطلاعات آئی کہ کانگریس کے اندر جو ایک ریزولوشن ہوئی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوگا اس کو اتنی جلدی سے اور اچانک سے نکالا جائے. اور خاص طور کے اوپر جو ایک بڑا فیکٹر ہے کہ کابل کو آن بورڈ لیے بغیر یہ تمام جو پروسیس چل رہا ہے منتقی انجام تک پہنچے گا. ابھی اس میں بہت سارے ڈفرینٹ برڈس ہیں. اب دیکھیے 25 تاریخ کو جو ملاقات ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی.
ماضی میں امریکی صدور کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں پاکستان کا ذکر آتا تھا، لیکن اس بار صدر ٹرمپ نے پاکستان کا نام تک نہیں لیا.
دراصل یہ بڑی خوشحال بات ہے کہ ان کے خطاب میں یہ پاکستان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خاصی ایک پیچیدگی رہی ہے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں، ٹرمپ سے پہلے بھی اور ان کے بعد خاص طور کے اوپر. اور ابھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، جو خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ضروری تھا، کیونکہ دوبارہ ابھی کانفیڈینس بلڈنگ میئرز ابھی لیے جا رہے ہیں اور پورا پروسیس افغانستان میں چل رہا ہے، تو کوئی بھی جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یا تو پاکستان کو ناراض کر سکتی تھی یا پھر اس کے کو کابل کو وہ ناراض کر سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب فیصلہ تھا کہ پاکستان کا اس میں ذکر نہ کیا.
تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ ایران سے متعلق صدر ٹرمپ کی پالیسی میں سختی سے مشرق وسطی میں تناؤ برقرار رہے گا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسلام آباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک سرکردہ کارکن گل علی اسماعیل سمیت پی ٹی ایم کے 18 افراد کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے 15 دن کے لیے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز نیشنل پریس کلب کے باہر پشتون تحفظ موومنٹ کے احتجاج کے لیے آنے والے کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا. اسلام آباد کے تھانہ کوہسار کے ایس ایچ او چودھری رزاق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اڈیالہ جیل بھیجے گئے افراد میں 18 مرد اور 1 خاتون شامل ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان افراد کو نقص امن کو لاحق خطرات کے پیش نظر 15 دن کے لیے حراست میں لیا گیا ہے. اس سے قبل پی ٹی ایم کے وکیل فضل رحیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کی جانب سے انہیں ابھی تک کوئی دستاویز فراہم نہیں کی گئی ہے، بلکہ زبانی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کارکنوں کو MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے. روس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ وینزویلا کے نیکولس ماڈورو کو ملک کا جائز حکمران تسلیم کرتی ہے اور اس کی حمایت میں جو ضروری ہوا وہ کرے گی. ساتھ ہی روس نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے یوان گوائیڈو کو ملک کا عبوری صدر تسلیم کر کے بغاوت کی پشت پناہی کی ہے. اس بارے میں ریکارڈو مارکیونا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
آج بھی روس کی وزارت خارجہ کے صدر دفتر کی اوپری منزل پر سوویت دور کے پرانے نشان آویزاں ہیں. کارل مارکس کا مجسمہ آج بھی ماسکو کے اندرونی شہر میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور لینن سڑکوں پر اور زیر زمین ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ سوشلسٹ دور کی واقعات ہیں. ماہرین کے نزدیک پرانے نظریات آج روس کی نیکولس میڈورو کے لیے حکومت کی وجہ نہیں ہیں. روس کے ایک دفاعی تجزیہ کار پیول فینجن ہار کہتے ہیں، پیوٹن کا موقف دائیں بازو کے کرسچن قوم پرست والا ہے. ایک طرف تو پیوٹن یورپ میں دائیں بازو کے سخت گیر موقف رکھنے والے عوامیت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں، اور ادھر لاطینی امریکہ میں وہ بائیں بازو کے نظریات رکھنے والی حکومتوں کی، یعنی کیوبا کی، اورٹیگا کی نیکاراگوا میں، اور پھر ماڈورو کی حمایت. ادھر روس میں آج کے غالب نظریات امریکہ مخالف ہیں. ماڈورو کی حکومت کے خلاف امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے نقصان دہ اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تیل کی بڑی کمپنی لک آئل نے وینزویلا کی تیل کی سرکاری تحویل میں چلنے والی کمپنی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وینزویلا اور روس کے درمیان تجارتی معاہدے تو زیادہ نہیں ہیں، تاہم عسکری نوعیت کے معاہدے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ رشین انٹرنیشنل افیئرز کاؤنسل کے ڈائریکٹر آندرے کارتونوف کہتے ہیں، مالی روابط محدود چند ہیں، ایک تو وہ بہت دور ہے اور چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے وہاں سرمایہ کاری کرنا، خاص کر وینزویلا کی معیشت کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اس وقت سود مند نہیں ہے۔ چونکہ حکومت مستحکم نہیں ہے، اس لیے نجی کمپنیاں وہاں جانے سے گریزاں ہیں۔ وینزویلا کے حالات نے لاکھوں افراد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، زیادہ تر روس نہیں گئے، صرف چند لوگ ہی یہاں آئے۔ ان نقل مکانی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں وہاں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں یہاں آئے۔ روس نے وینزویلا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کا آغاز کرے تاکہ تعطل ختم ہو اور روس کے مفادات کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قائم ایک غیر جانبدار نگراں تنظیم کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم امریکی اداروں اور جمہوری طور طریقوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جن میں ایک آزاد پریس، غیر جانبدار عدلیہ، بدعنوانی کے خلاف تحفظ اور الیکشن کا جائز ہونا شامل ہے۔ فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی جمہوریت مضبوط ہے لیکن اب اسے اپنی بقا کا خطرہ ہے۔ وائس آف امریکہ کی سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے تفصیلات ننجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
اپنی سالانہ رپورٹ میں مشہور نگراں تنظیم فریڈم ہاؤس نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت پیچھے جا رہی ہے۔ تنظیم نے صورتحال کو خاص طور پر بڑی تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ آزادی سے متعلق موجودہ درجہ بندی میں امریکہ کو یونان، کرویشیا اور منگولیا کی سطح پر رکھا گیا ہے، تاہم وہ دوسرے جمہوری ممالک مثلاً جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے کافی نیچے ہے۔ فریڈم ہاؤس کی سارا ریپوچی کا کہنا ہے کہ کلیدی ادارے خطرے سے دوچار ہیں۔
Our biggest concerns are attacks on the rule on the judiciary, demonization of the press.
ہماری سب سے بڑی تشویش عدلیہ کو نشانہ بنایا جانا، پریس کو بدنام کرنا، بدعنوانی اور مفادات کا ٹکراؤ اور ہمارے انتخابات کے معتبر ہونے پر نکتہ چینی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ صدر نے بار بار ذرائع ابلاغ پر غیر منصفانہ خبریں دینے کا الزام لگایا ہے اور ذاتی طور پر بعض رپورٹروں کو زبانی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سی این این کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک گستاخ اور غلط شخص ہیں، آپ کو سی این این کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو مختلف انداز میں زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ اس کی بہت سی جمہوری روایات کی بنیاد قوانین پر نہیں بلکہ اصولوں پر ہے۔ کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کی ریچل کلینفیلڈ کہتی ہیں،
We are highly unusual among other countries. You know, many countries lost their democracies during World War II.
آپ دیکھیے کہ ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں غیر معمولی ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران بہت سے ملکوں نے جمہوریت کھو دی اور مضبوط اور جدید آئین کے ذریعے اپنی تعمیر نو کی، جس کے تحت انتظامی مداخلت کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور مختلف ایسی چیزوں کو بھی غیر قانونی حیثیت دے دی گئی جن کا ہمارے آئین میں بالکل ہی ذکر نہیں۔ لہٰذا ہم بہت زیادہ ان اصولوں پر تکیہ کرتے ہیں جو برسوں سے دباؤ کا شکار ہیں۔ فریڈم ہاؤس کی سارا ریپوچی کا کہنا ہے کہ امریکہ روایتی طور پر دوسرے ملکوں کے لیے مثال رہا ہے اور اب بھی دوسرے ممالک پر اس کا بڑا اثر ہے۔
Other countries do watch what's happening in the United States and take cues from our leaders' behavior.
دوسرے ممالک اس بات پر نگاہ رکھتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیڈروں کے طرز عمل سے انہیں اشارہ ملتا ہے۔ صدر نے دنیا کے بعض بدترین عامروں کی بار بار جو تعریف کی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جمہوریت کی افادیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ریپوچی اور کلائنفیلڈ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جمہوری ادارے مضبوط اور ثابت قدم ہیں، تاہم انہوں نے اراکین کانگریس اور عام شہریوں سے کہا ہے کہ کہ وہ ان اداروں کے تحفظ کے لیے ڈٹ کر رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح موجود رہیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس نے اعتراف کیا ہے کہ کیتھولک پادریوں نے بعض راہباؤں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کیں اور ان میں سے بعض کو جنسی غلام کے طور پر بھی اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے تاریخی دور سے واپسی پر رپورٹر سے بات چیت میں کہا کہ چرچ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ گھناؤنا عمل اب بھی جاری ہے۔ پوپ کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں خواتین کے تحفظ کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات سلاتیسا ہوک کی رپورٹ میں۔ اسفر امام کی زبانی۔
متحدہ عرب امارات سے واپسی پر پوپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا رہباؤں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ایسا ہوا ہے۔ پوپ فرانسس کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے، لیکن یہ پادری ہیں اور یہاں تک کہ بشپ بھی جنہوں نے یہ کچھ کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اب بھی ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ وہ سمجھ سکیں کہ لوگ ان کی حرکتوں سے واقف ہو جائیں گے۔ ویٹیکن کی خواتین سے متعلق ایک جریدے ویمن چرچ ورلڈ نے کچھ روز قبل خبر دی تھی کہ بعض رہباؤں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسقاط حمل کرائیں، جس کی کیتھولک تعلیمات میں ممانعت ہے۔ گزشتہ نومبر میں کیتھولک چرچ کی رہباؤں کے لیے عالمی تنظیم نے خاموشی اور رازداری کے اس کلچر کی مذمت کی، جس کی وجہ سے رہبائیں اظہار خیال سے اعتراض کرتی ہیں۔ اظہار خیال کی جرات کے لیے عالمی می ٹو تحریک کو سراہا گیا، جس کی وجہ سے رہباؤں کو حوصلہ ملا۔ پوپ نے اعتراف کیا کہ پادریوں نے بعض رہباؤں کو جنسی غلام کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پیشرو پوپ بینڈیکٹ نے اس سلسلے کو بند کرنے کی کوشش کی۔ پوپ فرانسس کہتے ہیں،
We have suspended a few clerics and sent some away over this. And also, I don't know whether the...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پادریوں کو معطل کر دیا ہے اور بعض دیگر کو یہاں سے دور بھیج دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ ختم ہوا کہ نہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں خواتین سے متعلق بعض احکامات بھی تحلیل کر دیے ہیں۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی ایک عالمی مسئلہ ہے جو بعض علاقوں میں کہیں زیادہ ہے۔ پوپ فرانسس کہتے ہیں،
I dare say that humanity has not yet matured.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ انسانیت ابھی تک بالغ نہیں ہوئی۔ خواتین دوسرے درجے کی شہری ہیں، یہ ایک روایتی مسئلہ ہے۔ رومن کیتھولک پوپ نے اس کمسن بچی کو سراہا جس نے سیکورٹی حصار کو توڑتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا تھا۔ پوپ فرانسس کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارا مستقبل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا غریب شوہر، اس کا حوصلہ تھا، مجھے پسند آیا، یہ اس کا حوصلہ تھا کہ جو اس نے کیا۔ پوپ فرانسس نے مشرق وسطی میں امن کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کا تاریخی دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے خلاف تشدد کا کوئی مذہبی جواز نہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستانی یونیورسٹیوں میں بزنس کے گلوبل تربیتی پروگرام خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ سال 2019 کے آغاز پر پاکستانی یونیورسٹیوں میں پہلی بار کاروباری شعبے کے بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے تخلیقی اور سوشل انٹرپرائز کے شعبوں میں تربیتی پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں۔ گلوبل انکیوبیشن نامی یہ پروگرام، جو زیادہ تر طالبات پر مرکوز ہوں گے، سینٹر فار گلوبل انوویٹرز اور برٹش کونسل کے پروگرام ڈائس کے تحت ترتیب دیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹر فار گلوبل انوویٹرز پاکستان کے کو فاؤنڈر اور سی ای او عمران جتالا نے، جو اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں، اپنے ادارے اور بزنس کے اس تربیتی پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
سینٹر فار گلوبل انوویٹرز از اے کنسلٹنگ پلیٹ فارم، جس پہ ہم گلوبل انوویشن جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان کو پاکستان سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈفرینٹ ورک شاپس کی، انٹرنیشنل اسپیکرس کو لا کے پاکستان میں، اور اس میں ابھی ریسنٹلی وی ہیو گاٹ اے برٹش کاؤنسل پروجیکٹ، جو کہ ڈائس پروگرام ہے ان کا، ڈیولپنگ انکلوسیو اینڈ کریٹو اکانومی، جس میں ہم دو یونیورسٹیز میں انکیوبیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں۔
عمران جتالا نے بتایا کہ سان فرانسسکو، بوسٹن، برلن، دبئی اور اسلام آباد کے ماہرین کے ایک گلوبل پینل کی مدد سے شروع کیے گئے اس ایک سالہ پروگرام کے تحت لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں یونیورسٹی کے طالب علموں، خصوصی طور پر طالبات کو کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی۔
میں پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہوں، جس میں ہم انکیوبیشن پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پینل آف کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے ہم اس کو ڈلیور کریں گے۔ یہ لاہور یونیورسٹی کی اسٹوڈینٹس ہوں گی اور اسی طرح نمل میں نمل کے اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے۔ یہ ان کو اپنا ایک روزگار شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے،
वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आइडिया है कि वो एम्प्लॉयमेंट की बजाय अपना बिजनेस बनाना सीखें।
इमरान जताला ने मजीद कहा,
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी 15,000 फीमेल स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है एंड लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी इज एशियाज लार्जेस्ट फीमेल यूनिवर्सिटी, जिसमें हम एक साल के अंदर 20 स्टार्टअप्स, फीमेल लेड 20 स्टार्टअप्स प्रोड्यूस करेंगे।
इमरान जताला ने कहा कि ये प्रोग्राम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिव यानी तख्लीकी और इख्तराई एंटरप्रेन्योरशिप पर मरकूज होगा।
वी हैव लॉट ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में, हेल्थ केयर में, एनर्जी में, एजुकेशन में, वी हैव ह्यूज गैप्स फूड सेक्टर के अंदर, तो बहुत सा काम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की डायमेंशन में भी हो सकता है एंड इसी तरह से क्रिएटिव में लाइक फाइन आर्ट्स है, इंटीरियर डिजाइन है और क्रिएटिव स्किल्स लाइक पेंटिंग है, यहाँ पे भी बहुत स्कोप है।
इस प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सहूलियात का जिक्र करते हुए इमरान जताला ने कहा,
इसमें एक तो 6 मंथ्स के लिए उनको बकायदा एक जगह मिलेगी काम करने की, जहाँ पे बैठ के वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उनको इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्ट करवाया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद भी हम उनको डिफरेंट इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर रहे होंगे एंड आइडिया है कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाएं, इन्वेस्टेबल बिजनेसेस बनाएं और इन्वेस्टमेंट फेस करें।
ये थे ग्लोबल इनोवेटर्स के कोफाउंडर और CEO इमरान जताला, जिन्होंने कहा कि नमल और लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी में बिजनेस के ग्लोबल तरबियती प्रोग्राम से पाकिस्तान में तख्लीकी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग में मदद मिलेगी और पाकिस्तान और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान इन शोबों में मौजूद खला पूर हो सकेगा। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सरतान के इलाज के सिलसिले में सबसे बड़ा मसला ये है कि अक्सर तरीके इलाज ऐसे हैं जिनसे एक तरफ सरतान के खलिये खत्म होते हैं तो दूसरी तरफ सेहतमंद खलिये भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए एक अरसे से तिब्बी मुहक्किकीन इस कोशिश में हैं कि कोई ऐसा तरीका मालूम हो सके जिससे सिर्फ सरतान ज़दा खलियों को ख़त्म किया जा सके। इसी बारे में एक नई तहकीक हुई है जिसमें खुसूसी नानो पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। आम फैन सवान में यूँ समझिए कि एक छोटे से जहाज में रंगीन मादों का एक जखीरा होगा जो मरीज के जिस्म के अंदर जाकर सीधा सरतानी खलियों पर वार करेगा। इस तरह डॉक्टरों के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो सरतान के मर्ज पर मुअसर तौर से काबू पाएं और मरीज सेहतमंद रहे। ये तहकीक ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में हो रही है। यहाँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के शोबे के सरबराह केनन शूमैन कहते हैं,
यूजिंग दीज नैनो पार्टिकल्स टू डिलीवर अ डाई टू द कैंसर सो यू कैन वन डायग्नोस द कैंसर, टू वॉच द कैंसर ग्रो।
सरतान के खलियों तक रंगीन मादे को पहुंचाने के बाद आप सरतान की तशखीस कर सकते हैं, सरतान की नमू का जायजा ले सकते हैं और जो सरतानी खलिये खत्म नहीं हुए हैं उनकी शनाख्त करके उन्हें खत्म किया जा सकता है। ये नई नानो मेडिसिन उन दो साइंसदानों ने दरियाफ्त की है जो यूक्रेन से तरके मकानी करके अमेरिका आए हैं और अब ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। इनमें से एक खातून साइंसदान ओलख ओलिना तेरातुरा बताती हैं, ये रंगीन मादा एक उज्वियाती महलूल है, हमने इसको भाप में मिलाकर एक मिक्सचर बनाया है, जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये सरतान के खलियों को पहचान लेते हैं और पैदा होने वाली हरारत से इनको खत्म कर देते हैं। इस नई दवा का चूहों पर कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है और अब इसकी बाकायदा क्लिनिकल आजमाइश की जाएगी। इस तहकीक के लिए बहुत बड़ी मकदार में सरतान के खलिये दरकार होंगे और इनमें से अक्सर को इसी तजुर्बागाह में पैदा किया जाएगा। डॉक्टरों और साइंसदानों का ख्याल है कि ये नई दवा बेहद कारगर और सूदमंद साबित होगी। ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम एलानी कहते हैं,
एंड वी रियली वी डोंट हैव एनी वायबल स्ट्रांग इमेजिंग मोडालिटी और ट्रीटमेंट।
अब तक हम ये मालूम नहीं कर पाते कि गिल्टियों के दरमियान कितना फासला है। इस तरीके इलाज से सर्जन्स की ये मुश्किल दूर हो जाएगी और इस लिहाज से इसे बड़ी तिब्बी पेशरफ्त कहा जा सकता है। बहरहाल अभी इसके तवील क्लिनिकल टेस्ट होना बाकी हैं और उसके बाद ही हतमी तौर पर ये कहा जा सकेगा कि ये नन्हे मुन्ने जर्रात कितना बड़ा कारनामा सरंजाम दे सकेंगे। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थी शहनाज अजीज, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے ریڈیو پر خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے گا, اور اب پروگرام ہوگا جہاں رنگ.